الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل ہم نے اپنے مرشد عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ حصہ سنایا تھا جو اس کتابچے کی شکل میں چھپا ہوا ہے. اس کتابچے کے آخر کا کچھ حصہ ہماری مجلس جو دفتر میں ہو رہی تھی باقی تھا اس کا کچھ حصہ کل میں نے سنایا تھا. بزرگوں کی باتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے, بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. ایک خاص بزرگوں کی بات کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ پہلے سے بھی کر رہے ہیں اور معلوم بھی ہے آپ کو, لیکن کسی اللہ والے کے اور مرشد کے اور استاد کے کہنے پر آپ نے اس کو شروع کر دیا, پہلے بھی کرتے تھے اب اس کے کہنے پر کر رہے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. دونوں کی روحانیت میں فرق ہوتا ہے, اثرات میں فرق ہوتا ہے. آپ اپنے قلب میں محسوس کریں گے پہلے بھی آپ قرآن پڑھتے تھے جب کسی بزرگ نے بتائی اور اس کے کہنے سے بھی پڑھنے لگے وہی, حالانکہ وہی پہلے بھی پڑھتے تھے. اس کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں. بزرگوں کی باتوں میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. اس بات سے ان باتوں میں بہت ساری باتیں الحمدللہ ہمارے حاضرین میں سے پہلے سے بہت کچھ معلوم ہے سب کو, لیکن دوبارہ علم میں آ جائے گا اور جو نظرات کے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں پہلی مرتبہ آ جائے گی. بات حضرت ہمارے حضرت مرشد حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کے وفات سے پونے دو ماہ پہلے, پونے دو مہینے کے بعد پھر انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی. تو اس وقت کی ایک مجلس تھی, وہ میں نے کہیں اپنے پاس یادداشت کے طور پر ذکر کی تھی, وہ اس میں نقل کی ہے. مجلس شروع ہوئی تو چہرے پر ضعف اور کمزوری کے آثار بہت تھے. فرمانے لگے بے ثباتی کا استہزاء, دھیان ضعیفے میں زیادہ ہونے لگتا ہے. جو وقت بھی اس سکون سے گزرے رہے نصیب, کیا اعتبار گردش لیل و نہار کا. پھر فرمایا ہم نے انگریزی اردو اور فارسی کی بہت کتابیں پڑھی, نہ جانے کتنے موضوعات اور علوم کی کتابیں پڑھ ڈالی, مگر ایک موضوع پر کوئی کتاب نہ پڑھی اور وہ ہے برکت. اب آخری زمانے میں حضرت کو عام طور سے اپنے واپسی کا دھیان لگا رہتا تھا. آپ کے مجالس میں زیادہ تر باتیں اسی انداز کی ہوتی, صراحتاً تو نہیں کہتے تھے کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے سننے والوں کے, لیکن اشارتاً کنارتاً ایسی باتیں کرتے تھے. اب ہمارا آخری وقت, ویسے بھی حضرت کی عمر اس وقت 88 سال تھی الحمدللہ. فرمایا کہ مختلف موضوعات پر کتابیں اردو کی فارسی کی انگریزی کی پڑھ ڈالی, لیکن ایک موضوع پر کبھی کچھ نہ پڑھا. فرمایا کہ ہم نے انگریزی اردو اور فارسی کی بہت کتابیں پڑھی، نہ جانے کتنے موضوعات اور علوم کی کتابیں پڑھ ڈالی، مگر ایک موضوع پر کوئی کتاب نہ پڑھی، اور وہ ہے برزخ. اور برزخ سے مراد ہے وہ عالم، تین عالم ہیں انسانی زندگی کے، ایک یہ عالم ہے دنیا کا جس میں ہم رہ رہے ہیں، قیامت تک یہ عالم ہے اور ہماری موت تک یہ عالم ہے. اس کے بعد جب یہاں سے موت آتی ہے تو وہ دوسرے ایک عالم میں چلا جاتا ہے، انسان وہ عالم برزخ ہے. اور قیامت کے بعد تیسرا عالم آئے گا آخری، وہ عالم آخرت ہے، جہاں حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ یہ ملنے والی ہے انسان کو. تو تین عالم ہیں، ایک دنیا کا عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہر ایک کی موت کے بعد اس کا یہ عالم دنیا کا ختم ہو گیا، اب وہ برزخ میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، برزخ میں پہنچ گیا، مگر آخرت میں نہیں پہنچا. میں آخرت میں تو قیامت کے بعد جب میدان حساب مناسب ہوگا اور میدان حشر ہوگا، تمام انسان اس میدان حساب میں جمع ہوں گے، وہاں سے پھر عالم آخرت شروع ہوگا. میں اعمال کا حساب کتاب ہے، سزا اور اللہ وزن اعمال ہے، اور پل صراط سے گزر ہے، پل صراط سے گزر کر پھر اہل جنت کے لیے جنت ہے، اللہم اجعلنا منہم، حوض کوثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تین عالم ہیں، دنیا، برزخ، عالم. اچھا برزخ جو ہے، برزخ کے معنی ہے درمیانی، برزخ کہتے ہیں درمیانی چیز. تو چونکہ یہ دنیا کا عالم اور آخرت کا عالم یہ دو عالم ہیں، ان کے درمیانی زمانہ جو ہے دوسرے درمیانی عالم، یہ برزخ کا عالم ہے، درمیانی عالم. اس کے اندر بھی انسان کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، برے اعمال کے اثرات برے ہوتے ہیں، لیکن اصل سزا و جزا اس میں نہیں ہوتی، اس کے آثار ہوتے ہیں. اس کی مثال ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی سفر کے لیے جاتا ہے یہاں ریلوے اسٹیشن پر، تو جب تک ریلوے اسٹیشن پہ نہیں پہنچے، اندر داخل نہیں ہوئے انتظار گاہ میں، تو یہ دنیا کی طرح ہے. اور جہاں جانا ہے، پشاور جانا ہے، وہ آخرت کی طرح ہے، ہماری منزل آخرت، وہاں پہنچنا ہے. اور یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، یہاں ویٹنگ روم میں ٹھہرنا ہے، ریل میں بیٹھنا ہے، یہ درمیانی عالم ہے. آدمی کے اعمال جیسے دنیا میں اچھے ہوتے ہیں تو برزخ میں بھی حالات اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو برزخ میں بھی حالات برے ہوتے ہیں. چنانچہ کوئی آدمی فرسٹ کلاس کا مسافر ہے، ایئر کنڈیشن کلاس کا مسافر ہے، تو اس کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں جگہ ملتی ہے. ایک اکانومی کلاس کا مسافر ہے، اس کو عام مسافر کا جگہ ملتی ہے. اور ایک مجرم ہے، اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ قید میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ برزخ کا عالم ہے، اصل سزا اور جزا تو آخرت میں ہوگی. مثلاً پشاور جا رہا ہے تو وہاں آدمی کو جو کچھ نتیجہ ملنا ہے وہاں ملے گا، لیکن راستے میں اس کے اعمال کے اثرات یہاں بھی ہوں گے، اصل سزا اور جزا یہاں نہیں، لیکن اس کے اچھے اور برے اعمال کے اچھے برے اثرات اس درمیانی زمانے میں بھی ہوتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خود نبی زمانے کے واقع حوالے سے ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا. بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کا یہ موقع نہیں، بہت عجیب و غریب واقعہ جو برزخی سے متعلق ہے. اور فرمایا کہ انہوں نے، شاہ ابو علی قلندر نے حساب کر کے لکھا ہے کہ برزخ کے چار منٹ دنیا کے 200 سال کے برابر ہوتے ہیں. یہاں زمانے کی رفتار کچھ اور ہے, وہاں زمانے کی رفتار کچھ اور ہے. شاہ ابو علی قندر کا جو زمانہ ہے وہ اس میں یہ کہ ایک ساتھ تھے, شاید یہی خود تھے یا کوئی اور تھے, پوری تفصیل یاد نہیں رہی, قبر میں چلے گئے تھے. تو چار منٹ وہاں رہے, وہاں کے چار منٹ, یہاں کے واپس آئے تو دنیا بدل چکی, عالم بدل چکا. نہ وہ آبادی تھی, نہ وہ بستی تھی, نہ وہ شہر تھا, نہ وہ آدمی, وہ انسان تھے. کوئی ان کو جاننے والا نہیں یا ان کو جاننے والے, دنیا بدل چکی. کیونکہ چار منٹ میں 200 سال کا زمانہ گزر گیا. تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ یہ سوچتا ہے آدمی ہم یہاں نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, جنت میں جانا ہے, اب جا کے قبر میں پڑ جائیں گے تو جنت میں کب جائیں گے, اتنا زمانہ کیسے گزرے گا. اول تو انشاءاللہ نیک اعمال والوں کا زمانہ برزخ میں آرام اور راحت کا ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی سے یوں کہہ دیا جائے کر ایسا سو جائے جیسا دلہن سوتی ہے, جیسی دلہن سوتی ہے ایسا سو جا, تو نیند اس کو دے دیجا کہ گیارا سو جاتا ہے. اور جب بیدار ہوگا تو میدان آخرت, میدان حساب سامنے ہوگا, مختلف لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے. تو وہاں کے چار منٹ ہمارے یہاں کے 200 سال کے برابر ہیں. خیر اسی قدر کے کچھ اور واقعات اگر سناتے رہے برزخ سے متعلق. ایک خاص ملفوظ اس دن سنایا, اس میں بڑی اس میں بڑا سبق ہے. اسی مجلس میں حضرت نے سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, حکیم الامہ حضرت مولانا شفیع الاسلام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط میں لکھا کہ حضرت سے اتنے عرصے سے تعلق ہے, مرید تھے, اصلاحی تعلق تھا, آپ سے اتنے عرصے سے تعلق ہے مگر میں دنیا اور بیوی بچوں کے کاموں میں اتنا پھنسا رہتا ہوں, دنیا اور بیوی بچوں کے کاموں میں اتنا پھنسا رہتا ہوں کہ کچھ حاصل نہ کر سکا. اب آخر وقت ہے, مرض وفات ہوگا غالباً, اب آخر وقت ہے, مجھے توکل تو ہے ہی نہیں, دعا بھی صرف بیوی بچوں کے لیے مانتا ہوں. حسرت دنیا بل آخر, مجھے تو دنیا کا بھی خسارہ مل, میں تو دنیا کا بھی خسارہ, میں تو دنیا میں بھی خسارے میں رہا, آخرت کے بھی خسارہ میں رہ لی. بڑی مایوسی کا خط لکھا تھا مرید نے اپنے شیخ. میں پھر سناتا ہوں, فرمایا کہ میں اتنے عرصے سے حضرت سے تعلق ہے مگر میں دنیا اور بیوی بچوں کے کاموں میں اتنا پھنسا رہتا ہوں کہ کچھ حاصل نہ کر سکا, آپ سے کچھ حاصل نہ کر سکا. اب آخر وقت ہے, مجھے توکل تو ہے ہی نہیں, توکل نہیں ہے, دعا بھی صرف بیوی بچوں کے لیے مانگتا ہوں. حسرت دنیا بل آخرہ, تو میں تو دنیا کا بھی خسارہ ہوا میرا تو اور آخرت کا بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا, بس یہی تو بات ہوتی ہے شیخ کامل, وہ مایوسیوں کو توڑتا ہے, امید کا میدان دکھاتا ہے. لکھا کہ تم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تم نے, بیوی بچوں کے لیے کہا تھا, بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں, صرف بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں. فرمایا کہ تم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی یہ خود علامت ہے توکل, یہ خود توکل کی علامت ہے. توکل کہتے ہیں اللہ کے بھروسے, یہ علامت توکل کی ہے. اگر توکل نہ ہوتا تو دعا کیوں مانگتا. توکل بھی سمجھ لی, توکل کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے اسباب انسان اپنی زندگی میں مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار تو کرے، کوشش کرے، محنت کرے، لیکن بھروسہ ان پر نہیں، بھروسہ اللہ کے فیصلے پر ہے کہ وہ کرے گی. ان اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کے حکم میں ہے. اچھا اس کو بھی ذرا تفصیل سے سمجھ لیا جائے، توکل کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں توکل عطا فرما، توکل عطا فرما. یہ آپ دیکھیں گے دنیا میں بے شمار اس عالم میں قوانین قدرت اللہ نے پیدا کر رکھے. دوا کھائے گا آدمی شفا ہو جائے گی، پیاس میں پانی پیے گا پیاس دور ہو جائے گی، بھوک میں کھانا کھائے گا بھوک رفع ہو جائے گی، دوا کھائے گا شفا ہو جائے گی، ملازمت مزدوری کرے گا تنخواہ مل جائے گی، دکان کرے گا سودا کرے گا تو رزق مل جائے گا. یہ تمام اسباب ہیں، ملازمت کے لیے کوشش درخواست کرے گا یہ اسباب ہیں، اور کسی وقت ملازمت بھی مل جائے گی. دوا کھائے گا ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا، یہ تمام اسباب ہیں، لیکن تاثیر ان میں نہیں ہے، تاثیر اس دوا میں نہیں ہے، تاثیر اللہ کے ارادے میں، اللہ کے حکم میں. یہی دوا اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے اس کو تو شفا کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہی دوا اگر بیماری کا سبب بنانا ہوگا تو حکم دے دے کوئی بیماری کا سبب بن جائے گی. اب دیکھیے آگ کا کام ہے جلانا، کوئی بھی چیز آپ آگ میں ڈالیں گے جلیں گے، یہ قانون قدرت ہے، اللہ نے یہ قانون قدرت یہ بنا رکھا ہے کہ جب آگ میں جو کوچی ڈالی جائے گی جلا دی جل جائے گی، قانون قدرت یہی ہے. لیکن خوب سمجھ لیجیے آگ کے اندر جلانے کی تاثیر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، آگ نہیں جلا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کا پتر جہنم تیار کر دیا گیا تھا، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کا وہ آنچ نہ آئے، وہ گلزار ان کے لیے گلزار بنا دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے صاحبزادے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی، اللہ کے حکم آپ دیکھا تھا، پوری قوت سے چھری چلا دی، چھری بھی تیز تھی اور گلا نازک تھا، اور باپ نے پوری قوت سے چھری چلائی تھی، لیکن چھری عام حالات میں تو کاٹتی ہے، اس موقع پر چھری کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تیرا کام کاٹ، آج کاٹے گی نہیں. تو جتنے قوانین قدرت کائنات میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں قوانین قدرت ہیں، ان سب کا یہی حال ہے کہ ان کے اندر اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، اثر ان کے اندر کوئی نہیں ہے، اپنا ذاتی اثر کوئی نہیں ہے، اللہ کے دینے سے اثر پیدا ہوتا ہے. اسی کا نام توکل ہے کہ یہ دھیان رہے کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں، اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، اثر ان میں نہیں ہے، اثر اللہ تعالیٰ دے گا. دوا ہم کھا رہے ہیں، اثر اس دوا میں نہیں ہے، لیکن اپنا ذاتی اثر نہیں ہے، پوری اللہ کا دیا ہوا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گی دوا، نہیں حکم ہوگا نہیں دکھائے گی. تو خلاصہ یہ کہ آدمی اسباب کو اختیار تو کرے، محنت اور کوشش بھی کرے جائز حدود میں رہتے ہوئے، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر رکھے کہ کرنے والا کارساز میرا رب ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، میرا افسر نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، میرا صاحب نہیں ہے. تو جتنا کارسازی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے توکل. جب یہ بات ہے تو آدمی جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو حضور سجدہ نے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی یہ خود علامت ہے توکل کی, کیونکہ اب تم جانتے ہو کہ اس کو اثر کسی چیز میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی مانگی ہے تم نے بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ساز و سامان تو تم نے کی ہے, مکان بھی بنایا ہوگا, ساز و سامان بھی رکھا ہوگا, لیکن جب دعا کرتے ہو کہ میری بیوی بچوں خیریت سے رہیں, عافیت سے رہیں, خوش رہیں, تو یہ کیوں کیا تم نے جب سارے اسباب کر رکھے تھے؟ معلوم ہوا کہ تم اسباب کو مؤثر نہیں سمجھتے حقیقی. حقیقی اثر اسباب میں نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھے بیوی بچوں کے لیے, بلکہ حقیقی اثر اللہ کے کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان بیوی بچوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتے, دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ان کی جو ایک ناامیدی تھی کی کیفیت تھی کہ میں تو دنیا اور آخرت کے خطارے میں پڑ گیا اور میں دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں تو صرف بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں, تو میں تو دنیا کے میں پھنسا ہوا ہوں. فرمایا کہ نہیں, یہ توکل ہے. اور یہ جو کہا تھا میرے اندر توکل نہیں, کہا کہ توکل ہی گئے بھی تو تم دعا مانگو. یہ حوصلہ بڑھایا. اور یہ بھی آداب میں سے خاص طور سے کہ جب کسی کی موت کا وفات کا وقت قریب ہو اس کے سامنے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بڑھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بڑھے, ایسی باتیں کرنی چاہیے. تو حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لکھا. اور آگے فرمائے کہ اور تم جو کہتے ہو کہ اب آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں تو دنیا کے دھندے میں لگا ہوں, بیوی بچوں کے دھندے میں لگا ہوا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں تو بیوی بچوں ہی کے لیے کرتا ہوں, آپ سے میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, تو میں اللہ کو آخرت میں کیا دکھاؤں گا کہ میں کیا لے کر آیا اعمال. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین یشهدون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بے دیکھے ڈرتے ہیں, دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے ڈرتے تم ڈر رہے ہو, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لهم مغفرة واجر کبیر, ان کو مغفرت ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. تو پریشانی کی کیا بات ہے, تم ڈر رہے ہو, جو کچھ حال تم نے لکھا ہے یہ تو امید افزا ہے, دعا تمہاری توکل کی علامت ہے, اور یہ جو خوف تمہیں ہے یہ خشیت ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو مغفرت اور اجر کبیر ہے. اور بیوی بچوں کے کاموں میں اشتغال تو جہاد اکبر ہے. ہر بات کا جواب دے دیا. تین باتیں کہی تھی, ایک یہ کہ میں دعا جو کرتا ہوں صرف بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں, آخرت کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا, دین کے کاموں کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. دوسرے یہ کہ بیوی بچوں کے دھندوں میں لگا رہتا ہوں. تیسرے یہ کہ توکل نہیں. تو توکل کا بھی جواب دے دیا کہ توکل ہے, جب بھی تو دعا کرتے ہو. اور یہ کہ ڈرتے ہو تم, کہتے ہو میں اللہ کو کیا دکھاؤں گا, اللہ تعالیٰ کو کیا دکھاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے. تیسری بات جو تم یہ کہتے ہو کہ بیوی بچوں کے کاموں میں لگا رہتا ہوں, دنیا اور بیوی بچوں کے دھندوں میں لگا رہتا ہوں, انہیں کے کاموں میں لگا رہتا ہوں. فرمایا یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے کہ اور بیوی بچوں کے کاموں میں اشتغال تو جہاد اکبر ہے. بیوی بچوں کے کام بہت سے لوگ مشغلہ کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہم وقت گزارتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کے لیے کپڑے بناتے ہیں, کھانا کھلانے کا انتظام کرتے ہیں, علاج معالجے کا, تعلیم و تربیت کا وغیرہ وغیرہ, تو یہ دنیا داری ہے. بیوی بچوں کے ہم کپڑے پہنا رہے ہیں, ان کو خوش کر رہے ہیں, ان سے دل لگی کر رہے ہیں. فرمایا کہ بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہونا تو جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر کیا مطلب؟ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا, ان کو راحت رسانی کی کوشش کرنا, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا, ان کی تندرستی کی کوشش کرنا, ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا, ان کو خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ تو سب ثواب کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جہاد اکبر ہے. ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو کفار کے مقابلے میں ہوتا ہے, وہ بھی ایک جہاد ہے, لیکن یہ جہاد اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے, ان کو ساتھ شفقت بھی کرنی ہے, ان کو راحت بھی پہنچانی ہے, ان کی ضرورتوں کا انتظام بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے, ان کو دین کے راستے کو ڈالنے کی کوشش بھی کرنی ہے, اور اس میں محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے, تو اپنے نفس کے خلاف بھی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, تو وہ جہاد اکبر ہے. خلاصہ یہ کہ بعض لوگ یوں سمجھا کرتے ہیں کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ جو مشغول رہتے ہیں یہ دنیا داری ہے. تو خوب سمجھ لیجیے اس ملفوظ کے اندر حضرت نے جو بات کہی ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جائز حدود میں آپ جو محبت کا اور شفقت کا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, جو وقت ان کے ساتھ لگاتے ہیں اس جائز حدود میں, جو کچھ محنت کرتے ہیں, جو کچھ خرچہ کرتے ہیں, یہ سب جہاد اکبر میں داخل ہے اور ثواب کا کام ہے. یہ دنیا داری نہیں, یہ دینداری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے, جو شریعت دی ہے, اس میں دنیا کو بھی دین بنا دیا گیا. تو بیوی بچے بھی دنیا نہیں ہے, دین ہے. جس طرح عبادت ثواب نماز پڑھنے میں ثواب ہے, اسی طریقے سے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے سلوک میں بھی ثواب ہے, ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک میں بھی ثواب ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ دوسرے سلوک میں بھی ثواب ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوسرے سلوک میں بھی ثواب ہے. بالکل تقریباً یہی بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اسرائیل تعلق قائم کیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, تو دیوبند چلے گئے واپس. کچھ ہفتے کے بعد خط لکھا کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک زیادہ تر مدرسے کے کاموں میں مشغول ہوں. مدرس سے استاد تھے وہاں تعلق دیوبند میں, باقی جو کچھ وقت ملتا ہے وہ دنیا داری میں بیوی بچوں میں گزر جاتا ہے, ان کے دیکھ بھال میں. ہم ماشاء اللہ 9 بہن بھائی تھے اور ہماری والدہ اور وہ 11, اور ان کی والدہ بیوہ تھی حتی دراز سے, تو 12 افراد دینے کا بالغ تھے. اور دارالعلوم دیوبند سے جب استعفا دیا ہے تو اس وقت تنخواہ ملتی تھی 60 روپے, تو اب اتنے آدمیوں کا گزارے میں لگے ہوئے تھے, تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقہ کا گزارا تھا. تو فرمایا کہ میں زیادہ وقت مدرسے کے کاموں میں گزر جاتا ہے, وہ ملازمت ہے, اور یہاں بیوی بچوں کی دنیا داری میں لگا رہتا ہوں. تو میرے حصے میں کچھ آخرت کی کوئی کامیابی بھی آئے گی نہیں آئے گی, میں نے آپ کے اصلاحی تعلق تو قائم کر لیا, ارے مجھے بھی کچھ کامیابی ملے گی یا نہیں. والد صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شیخ سے جب تعلق قائم کیا تو اس میں ترقی کے لیے تو بڑی نفلیں اور بڑے اوراد اور وظائف اور مجاہدے جو شیخ بتایا کرتا ہے وہ کرتے ہیں, جب کوئی ترقی ہوتی ہے. تو میں تو دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہوں, تو آیا مجھ جیسے ناکارہ آدمی کے لیے بھی کوئی ترقی کا راستہ ہے یا نہیں. تو والد صاحب نے جہاں لکھا تھا کہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہوں, وہاں خط کھینچ کر آپ نے لکھا اس کے حاشیے پر حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ مشغول رہنا دنیا داری ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ دنیا داری ہے, مطلب کہ یہ بھی دینداری ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا راستہ بتاتے ہیں جس سے آپ کا وقت بھی بچے گا, محنت بھی بچے گی. اور وہ یہ کہ جو سب مسلمان نماز روزے کرتے ہیں, فرائض و واجبات وغیرہ, وہ تو آپ بھی کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. کچھ تسبیحات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بتا دوں گا, وہ بھی پڑھ لیا کریں, وہ بھی میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. دو کام آپ کر لیں, وہ یہ کہ ایک تقوی اختیار کریں گناہوں سے, چھوٹے بڑے گناہوں سے, ہر قسم کے گناہوں سے بچیں, اور دوسرے یہ کہ لا یعنی کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, ایسے کاموں اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. لا یعنی سے مراد ہے یہ بیکار کام, بیکار کام وہ ہوتے ہیں, بیکار بات وہ ہوتی ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت. تو اپنے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. لا یعنی کاموں سے, باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور تقوی اختیار کرو. لا یعنی کے معنی خود لکھے آگے حضرت خان خان رحمۃ اللہ نے کہ لا یعنی سے مراد یہ کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا. تو دو کام کرنے ہیں, تقوی اور لا یعنی کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچانا. فرمایا کہ اس سے آپ کی محنت بھی بچے گی اور وقت بھی بچے گا. جب تقوی اختیار کرو تو کتنے گناہوں سے بچو گے, تو وقت اور محنت بھی بچے گی. اور لا یعنی باتوں سے بچو گے, لا یعنی کاموں سے بچو گے, اس میں بھی آپ کا وقت بچے گا اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. چنانچہ میں دیکھتا ہوں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خط و کتابت ہوئی حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ سے, برسہ برس تعلق رہا اصلاحی تک, بس انہیں دو چیزوں کے اندر تھی, مدرسے کے کاموں سے متعلق مشورے اور یہ بیوی بچوں سے متعلق باتیں اور مشورے اور نفلی عبادتوں اور مجاہدوں میں ڈالا ہی نہیں. نہ ہمارے شیخ نے ہمیں مجاہدوں میں ڈالا اور نہ حضرت والد صاحب کو بہت زیادہ نفلی مجاہدے میں ڈالا. آسان آسان کام, تقوی اختیار کرو, لا یعنی کام اور باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو, اسی میں ترقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.